está cambiando la cosa. Pues está luchando.
الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم دروسری پڑھ لیجیے اس حضرات اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا معزز حضرات اللہ تعالی کی توفیق سے آج کی گزارشات کے لیے جو عنوان منتخب کیا گیا ہے اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے، تربیت اولاد کے حوالے سے اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں، اس عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات آپ حضرات سے کی جائیں گی. اولاد کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ اولاد کو دیے گئے وہ حقوق ہیں جو اسلام نے اولاد کو دیے ہیں. اولاد کے فرائض پر تو بات عموماً ہوتی رہتی ہے، لیکن اولاد کو اسلام نے جو حقوق دیے ہیں ان حقوق میں سے ایک حق تربیت ہے، لیکن وہ حقوق کیا ہیں ان کا بھی اختصار کے ساتھ جائزہ لینا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اسلام نے اولاد کو بہت سے حقوق دیے ہیں، بلکہ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اسلام نے اولاد کے لیے حقوق کو کتنی اہمیت دی. اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اولاد کے حقوق کا آغاز اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی اسلام نے کیا. ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے چند حقوق اس کے متعین کیے. چنانچہ پہلا حق صحیح صالح ماں کا انتخاب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، چار بنیادوں پر کسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، لمالها مالی پوزیشن کی وجہ سے، ولجمالها حسن و خوبصورتی کی بنیاد پر، ولحسبها سوشو سٹیٹس اور مرتبے کی بنیاد پر، ولدینہا اور دین کی بنیاد پر. فذکر بذات الدین تربت یداک، دین کو ترجیح دو، اولیت دو. جسمانی اور روحانی صفات کا اگلی نسل میں منتقل ہونا یہ تو سائنسی حوالوں سے ثابت ہو چکا ہے، اور یہ آج ثابت ہوا ہے جبکہ وحی الہی نے بہت پہلے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمارے پیش نظر رہے، آپ نے فرمایا تزوجوا فی الحجر الصالح، پاک دامن خاندان میں شادی کرو، فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ، کیونکہ باپ دادا کی عادتیں بچوں میں منتقل ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقاء سے فرمایا کرتے تھے نکاح کے لیے صالح خاندان کا انتخاب کرو، نکاح کے لیے صالح خاندانوں کا انتخاب کرو، اس لیے کہ نسلوں کی خفیہ تاثیر ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخیروا لنطفکم فإن النساء یلدن اشباہ اخوانہن واخواتہن، اپنی نسل بڑھانے اور اولاد کے لیے صالح عورتوں کا انتخاب کرو، کیونکہ عورتیں اپنے بہن بھائیوں جیسی اولاد جنتی ہیں۔ گویا خاندانوں کا نسل پر یقیناً اثر ہے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ ان ارشادات سے یہ واضح ہوا کہ دیندار بیوی، اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کا دلہن کا انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یقیناً ایسی خاتون اور ایسی ماں گمراہی سے بچنے کے لیے زرہ کا کام دے گی۔ آپ دیکھیں ماں بری ہے، ماں غلط نظریات کی حامل ہے، تو اگرچہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، لیکن ماں نے چونکہ ایمان پر کفر کو ترجیح دی، نتیجہ یہ ہوا کہ اولاد پر بھی برا اثر ہوا، اور بیٹا، بڑا بیٹا، بیٹا دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا، حتیٰ کہ والد کی دعا بھی اس کے لیے کوئی نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوئی، اور غیر اللہ کے بچا لینے پر یقین رکھنے والا بیٹا اپنے باپ کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پریگننسی کے دوران جو عورت کثرت سے قرآن کریم پڑھتی ہے اور کثرت سے درود شریف پڑھتی ہے اور اس کا دھیان کثرت سے اللہ کی ذات عالی کی طرف رہتا ہے، اس کے ہاں اولاد بھی صالح پیدا ہوتی ہے۔ بطول باش پنہا شو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے بیٹی فاطمہ کی سیرت اپنا، اس لیے کہ تیری گود میں بھی ایک حسین کا غلام پل رہا ہے۔ دوسرا مرحلہ اور دوسرا حق زندگی کا حق ہے۔ اسلام نے مرحلہ جنین میں، یعنی رحم مادر میں منتقل ہونے کے بعد ابتدائی مراحل طے کر لینے والے بچے کے لیے زندگی کے حق کو قانونی حیثیت دی ہے اور اسقاط عمل سے منع کیا ہے، روکا ہے۔ تیسرا حق وراثت میں شرکت کا، والد مثلا فوت ہوا، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، والد فوت ہوا اور بچہ ابھی تک ماں کے بطن میں ہے، اگر یہ بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو اس والد مرحوم کے انتقال کے بعد بھی اس کو والد کی میراث میں سے حصہ ملے گا. دادا یا نانا اپنے انتقال سے پہلے اپنی بیٹی یا اپنی بہو کے بدن میں موجود بچے کے لیے وصیت کر گئے اور انتقال کر گئے, یہ بچہ بعد میں پیدا ہوا, تو وصیت کے مطابق دادا اور نانا کی میراث میں سے انہیں حصہ ملے گا, اس بچے کو حصہ ملے گا. یا کسی اور نے وصیت کی اس کے حق میں اور وہ انتقال کر گیا تو یہ وصیت کے مطابق حصہ پائے گا. اسی طرح اگر اس بچے کے نام کوئی چیز وقف کر دی گئی, ابھی تک یہ پیدا نہیں ہوا, یہ یقین ہے کہ امانت موجود ہے ماں کے بطن میں, کسی نے اس کے حق میں کوئی چیز وقف کر دی, تو ولادت کے بعد وقف شدہ چیز اسے ملے گی اگرچہ وقف کرنے والا انتقال ہی کیوں نہ کر گیا. اسی طرح طلاق یافتہ حاملہ خاتون کے نان و نفقے کا ذمہ دار شوہر ہے. جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا, قرآن نے کہا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, بچے کی پیدائش سے پہلے پہلے اس کی جان کی حفاظت کا ایک نظام قرآن نے دے دیا ہے. پیدائش کے بعد پہلا حق تو اس کو جینے کا حق دینا ہے, اس کے قتل سے بچنا ہے. اور قتل پہلے زمانوں میں تین طرح سے ہوتا تھا, یا تو دیوی دیوتاؤں کے نام پر لوگ بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, قرآن نے اس سے روکا, یا قتل اولاد کی دوسری صورت یہ تھی کہ فکر معاش کی وجہ سے بچوں کو قتل کرنے لگے کہ اگر بڑے ہو گئے تو کھائیں گے کہاں سے. قرآن کریم نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو, نحن نرزقہم وایاکم, انہیں بھی رزق ہم دیں گے تمہیں بھی رزق ہم دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تجعل للہ ندن وہو خلقک, سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک بنائے جبکہ وہ تیرا خالق ہے, مالک ہے, قادر ہے, سب کچھ تیرا وہی ہے, تو اس کے ساتھ کسی اور کو اس جیسا یا اس کا سانجی بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد عرض کیا کون سا بڑا گناہ ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تقتل ولدک مخافت ان یطعم معک, سب سے بڑا گناہ پھر یہ ہے کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا تو تو اس کو کہاں سے کھلائے. بار بار اس سے روکا. اور قتل اولاد کی تیسری صورت اس زمانے میں یہ رہی تھی, رائج تھی کہ غیر فطری اور مصنوعی شرم کے مارے بچیوں کو قتل کر دیتے تھے. اس زمانے میں تو لوگ شرم کے مارے بچیوں کو قتل کرتے, جس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر بھی آیا ہے. یہ سلسلہ آج بھی بدقسمتی سے بعض ملکوں میں جاری ہے کہ جب یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بطن میں بچی ہے تو اس کو قتل, اس کا وضع حمل کرا دیا جاتا ہے. یہ افسوسناک بات ہے. بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کسی صالح آدمی سے گڑتی دلائی جائے, اس کو ہم گڑتی کہتے ہیں عام طور, اس کو تحنیق کہا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے اور آپ بطور تبرک تحنیک کرتے. اذان اور اقامت بچے کے کان میں کہنا، دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، یہ بچوں کا حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم يضره أم الصبيان لم يضره أم الصبيان. جس بچے کے کان میں دائیں میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی گئی، ام الصبيان کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے رکھے. اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کی آواز پہنچے، اور جس شہادت کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد مسلمان کہلائے گا، اس کی تلقین پیدائش کے دن سے ہی اسے کر دی جائے، عہد الست اسے یاد دلا دیا جائے. بچوں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے با معنی نام رکھے جائیں، با معنی ایسا نام کہ جس کو بلائیں تو اس سے ان کے لیے دعا نکلے، یا کوئی بشارت ہو، یا ان کے مسلمان ہونے کا اظہار ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمو بے اسماء الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایوب بڑا بھاری نام ہے، ابراہیم بڑا بھاری نام ہے، اور اسماعیل بڑا بھاری نام ہے، نعوذ باللہ، وہ تو گستاخان رسول ہے. اللہ کے انبیاء کے ناموں کو بھاری نام کہہ کر ان سے لوگوں کو دور کرنا، یہ تو بہت بڑا المیہ ہے، یہ تو گستاخی ہے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے نام رکھے اور برے ناموں کو تبدیل کر دیا، اس تفصیل میں نہیں جاتا. نام بامانہ رکھے. آج کل نیٹ پر نام ایسے ڈال دیے گئے ہیں، بدقسمتی سے چونکہ وہاں انگریزی پہ لکھے ہوتے ہیں، اور انگریزی میں زال، زے، زواد اور زوئے میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، وہ زیڈ سے ہی لکھا جائے. چنانچہ زحا چاشت کے وقت کو چڑھتے سورج کو کہتے ہیں، اس کو لوگوں نے زوہا لکھ دیا ہے، زے واو ہے الفاظ، جبکہ زوہا کا معنی ہی اور ہے. اسی طرح الشبا، حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی بانج، مطلب بہت سے نام جو یہودیوں نے نام ڈال دیے، اسلامیت کا اظہار نام سے ہونا چاہیے. چنانچہ اس حدیث کو ذرا ذہن میں رکھیں، ابو داؤد شریف کتاب الادب باب فی تغییر الاسماء حدیث نمبر 4948، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، یہ حدیث بہت سی غلط فہمیوں کو بھی دور کر رہی ہے، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے بلایا جائے گا، تمہارے باپوں کے نام سے بلایا جائے گا. عام طور پر مشہور ہے کہ ماں کے نام سے بلایا جائے گا، اس پر علماء نے بہت سی آراء دی ہیں، لیکن حدیث صریح ہمیں جو سمجھا رہی ہے بات وہ یہ کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے بلایا جائے گا. فاحسنوا اسماءکم، اپنے نام اچھے رکھو، اپنے نام اچھے رکھو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگ اپنی اولاد کے نام رکھتے وقت اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کریں گے تو ان کے لیے یہ بشارت ہے، من سما بی اسمی یرجو برکتی و یمنی، جو نیک فالی اور برکت کی امید سے میرے ناموں میں سے اپنی اولاد کا نام رکھیں گے، غدت علیہ البرکہ و راحت الی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن تک صبح و شام ہر آن اور ہر گھڑی انہیں خیر و برکت حاصل رہے. اللہ میرے بزرگوں اور دوستو، ناموں کے انتخاب میں اس چکر میں کہ نیا نام ہونا چاہیے بہت سی غلط باتیں ہو رہی ہیں. عقیقہ اور ختنہ کرنا اور سر کے بال اتروانا، یہ بھی اولاد کا ایک طرح سے حق ہے ساتویں دن. اسی طرح نسب کا حق، یہ ماں باپ کا بھی حق ہے کہ اولاد اپنا نسب کسی اور کی طرف نہ جوڑے، اور اولاد کا بھی حق ہے کہ ماں باپ اس کا نسب کسی اور کی طرف نہ جوڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا الی غیر ابیہ، جو باپ کے علاوہ کسی اور کے متعلق دعویٰ کرے، وہ یعلم انہ غیر ابی، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، لیکن کسی خاص مقصد کے تحت کسی اور کو اپنا باپ شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے مفادات کے تحت، دنیاوی اغراض کے تحت، تو فل جنت علیہ حرام، جنت اس کے لیے. اب یہ سری الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ماں باپ سے منہ پھیر کر اوروں کو ماں باپ بناتے پھرنا یہ بڑا ناشکری، بڑی ناشکری ہے. لا ترغبوا عن آبائکم، اپنے آبا و اجداد سے بے رغبتی اختیار نہ کرو. فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اور ناشکری کی، اس نے ناقدری کی، ناشکری کی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اپنے نالو پرائے چنگے، یہ جملہ ہم نے جو یاد کیا ہوا ہے یہ نامناسب ہے. اپنوں کا خیال، اپنے اعزہ کا خیال، یہ حق ہے ان کا. اسی طرح بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو رضاعت، یعنی اس کو دودھ پلایا جائے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کے اندر اندر ماں کے سینے سے دودھ کی صورت میں غذا حاصل کرنا، اس کو رضاعت کہتے ہیں. قرآن نے کہا، وَالْوَالِدَاتُ يُرْزِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ بچوں کی صحت کے لیے ضروری ہے، اور ایسی مائیں سینے کے کینسر سے بچی رہتی ہیں، اور اولاد کے دل میں ان ماؤں کی محبت ہوتی ہے. جو ڈبوں کا دودھ پینے والا بچہ بڑا ہوگا تو وہ ڈبا بند خوراک کو پسند کرے گا، وہ برگر پر، پیپسی پر اور پیکڈ کھانوں پر محبت کرے گا. ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا اس کے پیار کے باعث کھانے کو تیار نہیں، بچوں کو خود کھانے کھلائیں مائیں. اور یہ جو بازاری کھانے ہیں یہ ان کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ اور مضر ہے، ان سے بچائیں. اسی طرح پرورش کا حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، 1 روپیہ وہ ہے جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ودینار انفقتہ فی رقبت، 1 روپیہ وہ ہے جو کسی کے قرض ادا کرنے کے لیے یا کسی گردن کو آزاد کرانے کے لیے تو خرچ کرتا ہے. ودینار تصدقت بہ علی مسکین، 1 روپیہ وہ ہے جو تو کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دیتا ہے. ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک روپیہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے، اعظمہا اجرن الذی انفقتہ علی اہلک، ان سب میں سے اجر کے لحاظ سے وہ روپیہ زیادہ عظیم ہے جو گھر والوں کی ضرورتوں پر خرچ ہے. پہلے ان کی ضرورتیں آپ کے ذمے ہیں، پھر باقی کام ہے سارے. اسی طرح تربیت کا حق. اب آئیے جو میں چاہ رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، انہیں ذمہ دار اور مثالی مسلمان بنانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، سات سال کے جب بچے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، انہیں نماز پڑھنے کا کہو. وضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین، جب دس سال کے ہو جائیں تو پھر نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ ڈپٹ اور تھوڑی بہت ان کی سرزنش. وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور جب دس سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو. اب بہن بھائی ایک بستر پر اکٹھے نہیں سو سکتے، ان کے بستر الگ کرو. حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت اور تکریم کرو. واحسنوا ادبہم، اور ان کو سلیقہ سکھاؤ، اچھے آداب انہیں سکھاؤ. فإن أولادكم هدية إليكم، اس لیے کہ تمہاری اولاد اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ہدیہ. آپ کہتے ہیں نا بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹے نعمت ہیں، کہتے ہیں نا، یہ یاد رکھیے کہ نعمت کے بارے میں تو سوال ہوگا. سورہ الحاکم التکاثر کا آخری آیت کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، نعمت کے بارے میں تو سوال ہوگا لیکن رحمت اللہ کی ہے اس کے بارے میں نہیں ہوگا. اگر بیٹیوں کو رحمت مانتے ہو تو پھر ان کا اکرام بھی کرو. محبوب کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا سابو بین اولادکم فی العطیہ، عطیات دینے میں اولاد میں برابری رکھو. ولو کنتم مفضلا احدا لفضلتم النساء، اگر میں فضیلت دیتا تو عورتوں کو ترجیح دیتا. بچیاں اگر رحمت انہیں مانتے ہو تو پھر ان کے ساتھ اکرام بھی ہونا چاہیے، ان کو بوجھ نہ تسلیم کریں، ان کو شفقت اور مہربانی دونوں کو میسر آئے، ان کی تربیت کا ایک ایک لمحہ خیال کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک بچہ، آپ کی اہلیہ کا بیٹا جو پہلے شوہر سے ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے اور ہاتھ اس کا ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو آپ نے اسے تربیت کرتے ہوئے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، پہلے بسم اللہ پڑھو پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ہاتھ ادھر ادھر مت پھیلاؤ. اگر ایک جیسا کھانا ہے تو سلیقہ سے کھایا. اور میرے بزرگوں اور دوستو، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اب میں آپ سے درخواست کروں گا، اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں حضرت لقمان علیہ السلام کا جو خطاب ہے سورہ لقمان میں، اس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی اور ان کی تربیت کی، ان میں 13 اہم باتیں ہیں جو بیان ہوئی. پہلی بات، سب سے پہلی بات، اولاد کے دین کی فکر، اولاد کے دین کی فکر. یا بنی لا تشرک باللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، باپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں ایک تو بہت پیار سے کہتے ہیں، آپ دیکھیے ہر دفعہ جب بھی پکارتے ہیں یا بنیا کہہ کے پکار، اے میرے بیٹے، ایک ایک چاشنی ہے اور ایک مٹھاس ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے چار دفعہ کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان. یہ ایک قربت ہے جو پیدا ہوتی ہے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان پر لاٹھیاں الفاظ کی اور کوڑے الفاظ کے نہ برسائیں اور طنزیہ کلمات نہ کہیں، بلکہ ان کی تربیت میں ایک ایک لگن اور ایک کڑن ہو اور ایک محبت کا اظہار ہو. اب کیا کہہ رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، سب سے پہلے مجھے تمہارے دین کی فکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام، دیکھیے ذرا غور کیجئے، قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب دونوں اولاد کو کیا کہہ رہے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے ہمارے بچوں، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارا انتقال دین پر ہی ہونا چاہیے، مرنا تو دین پر ہی مرنا، دین سے کہیں پھر نہ جانا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رحلت فرما ہونے لگے تو اولاد کو یہ نہیں کہا کہ میرے بعد تم پیسے کیسے تقسیم کرو گے، سب سے پہلی بات کہی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تمہارا عقیدہ کیسا رہے گا، تمہارا نظریہ کیسا رہے گا، تم کس راہ کو اختیار کرو گے، کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہك و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم اکیلے الہ اللہ تعالی کی ذات عالی کی عبادت کریں. تو پہلا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے کیا کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا. اور دوسری بات کیا فرمائی قرآن نے، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، خاص طور پر ماں کا ذکر کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ تجھے اس کیفیت میں پہنچایا ہے کہ تو دنیا میں آیا، وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اور بہت تکلیف اٹھائی، دو سال تجھے دودھ پلایا، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر تجھے ڈالنا چاہیں تو خبردار، پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا ہے. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں، دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور چوتھی بات، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، خبردار، پیروی اس کی کرنی ہے، مرشد اس کو بنانا ہے، گائیڈ اس کو بنانا ہے جو میرے احکام کا متبع ہو اور ان پر عمل کرنے والا ہو. بڑے خاندان کا، بڑے حسب نسب کا، بڑی گدی کا گدی نشین اگر خود بد کردار ہے، خود اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والا ہے، خود اپنی شکل و صورت اور اپنے کردار کے حوالے سے اپنے سلف کے نام کو دھبا لگانے والا ہے، تو زاغوں کے تصرف میں ہے، عقابوں کا نشیمن، ایسے کی پیروی تم نے نہیں کرنی. وَاتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرے احکام کا پیروکار ہے تو انہیں اس کی پیروی کرنی. پانچویں بات، یا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَقُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ، اے میرے بیٹے، میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں اور میں تیری تربیت کرتا ہوں کہ تیرے ایک ایک عمل اور تیرے ایک ایک لفظ کا اللہ خود نگران ہے اور اسے محفوظ کر رہا ہے. اے میرے بیٹے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہو، یا آسمانوں کی وسعتوں میں ہو، یا زمین کی پہنائیوں میں دفن ہو جائے، یا تبہ اللہ، اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے. یہ تربیت ہو رہی ہے، تیرے ایک ایک ایکشن کا، تیرے ایک ایک عمل کا اللہ گواہ ہے اور اسے محفوظ کر رہا. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی رکھنا، وامر بالمعروف، خود بھی بھلائی پر عمل کرنا، لوگوں کو بھی بھلائی کا کہتے رہنا، ونہ عن المنکر، خود بھی برائی سے بچنا، لوگوں کو برائی سے بچنے کی دعوت دیتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں یا دنیا کی زندگی میں جب بھی تجھے کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنے کی کوشش کرنا. اللہ کی شکایت انسانوں کے سامنے نہ کرنا، اس لیے کہ انسان کیا کر سکتے ہیں. اگر اللہ سے تجھے کوئی دکھ ہے اور تکلیف ہے تو اس کی شکایت اپنے رب سے کر. یہی انبیاء کی سنت ہے، جب بھی ان کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنی شکایت کس سے کی؟ اللہ سے کی. حضرت آدم نے شکایت کس سے کی؟ اللہ سے کی. حضرت نوح علیہ السلام نے شکایت کس سے کی؟ اپنے رب سے کی. حضرت زکریہ بیمار ہیں، ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت زکریہ کے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہر نبی نے اپنی تکلیف کی شکایت کس سے کی ہے؟ اللہ سے کی ہے. اللہ کی شکایت مخلوق سے کرتے ہو، مخلوق کے بس میں کیا ہے؟ اللہ وصبر علی ما اصابک، اور پھر بیٹے کی تربیت ہو رہی ہے، ولا تسعر خدک للناس، لوگوں سے اپنے رخ مت پھیرا کرو، غرور اور تکبر کی وجہ سے لوگوں سے بات کرتے ہو ان کی طرف چہرہ ہی نہیں کرتے، ان کی طرف چہرہ کر کے ان سے بات کرو. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، یہ اکڑ پھو ساری ختم ہو جائے گی، چل کر قبر میں جا نہیں سکو گے، تمہیں کندھوں پر اٹھا کے لوگ لے کے جائیں گے. وقصد فی مشیک، چال میں اعتدال رکھ. وغضض من صوتک، اور اپنے گفتگو میں، اپنے لہجوں میں نرمی اختیار کر. یہ ساری تربیت ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلی تربیت بچوں کو عقائد اسلامی سے آگاہ کرنا ہے، ان کو حرام حلال کی اطلاع کرنا، مطلع کرنا، ان کو جائز ناجائز کا بتانا، ان کو پاکی پلیدی کا بتانا، ان کو رشتوں کی حرمت سے آگاہ کرنا. آج اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسے حادثات سامنے آ رہے ہیں کہ بیٹا اور بہن اور بھائی، ان کو رشتوں کی حرمت کا معلوم نہیں، نتیجتاً خوفناک حادثات سامنے آ رہے ہیں جن کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ عقائد اسلامی سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے. سادگی کی تعلیم دیجئے، ان کو مردانگی کی تعلیم دیجئے. بچے یعنی کو ایجوکیشن کی وجہ سے زنانہ پن ان میں آ رہا ہے، زنانہ پن آ رہا ہے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے پھر رہے ہیں، پیچھے پونیاں رکھے ہوئی ہیں، کانوں میں بندے ڈالے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. بچوں میں مردانگی پیدا کریے، حقیقت پسندانہ زندگی کا انہیں عادی بنائیے، انہیں صحت مند نوجوان، انہیں صحت مند جوان ہونا چاہیے. ایاکم بالتنعم، بچوں کو ناز نخرے کی زندگی اختیار کرنے سے بچاؤ. فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَحِّمِينَ، اس لیے کہ اللہ کے بندے یہ ناز نخرے والے اور زنانے تیار نہیں ہونے چاہیے، معاف کیجیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کو ان کی غلطیوں پر متنبع کریں، بچے کی خصوصیات کی رعایت کریں، اگر وہ کسی ایک پہلو کو اختیار کرنا چاہتا ہے، کسی ایک پہلو میں جانا چاہتا ہے اور وہ جائز ہے، وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے کسی اور میں، ان کی خصوصیات کا لحاظ کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں، اچھے کاموں پر ان کے لیے انعامات، یہ ساری چیزیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا حق ہے اور یہی دین کے دیے ہوئے اصول ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے اور اس حوالے سے اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.